ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا موضوع الحمدللہ تعالی اعتقادی، فکری، نظریاتی، آئینی و قانونی اور سیاسی ہر لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. یعنی اسلام میں رسالت کی اہمیت اور رسالت کا مقام، سگنیفیکنس آف رسالہ. اس موضوع پر میں ترتیب سے اپنی بات شروع کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اسی سبجیکٹ سے مربوط، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. آج سے تقریباً 200 سال قبل، جب برطانوی سامراج نے امت مسلمہ پر اپنے اقتدار اور اپنے تسلط کے پنجے گاڑے، پوری دنیا اسلام پر بالعموم اور بر صغیر پر بالخصوص، تو اس نے امت مسلمہ میں ایک فکری اور نظریاتی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے اور دین کے اصل تشخص اور اس کی اصل بنیاد سے امت مسلمہ کو منحرف اور روح گرداں کرنے کے لیے کچھ فکری کام کیے. ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہل علم اور دانشور جانتے ہیں، مثلا نظام تعلیم کا تبدیل کرنا ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش تھی. یعنی مسلمانوں کے نظام تعلیم کو برطانوی سامراج کے اقتدار کے بعد سے 2 الگ اکائیوں میں تبدیل کر دیا گیا. یعنی ریلیجس اور سیکولر 2 انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز میں تقسیم برطانوی سامراج کے بعد ہوئی، اور ادھر سکول، کالجز، یونیورسٹیز بن گئیں، ادھر مدرسہ، دارالعلوم اور جامعات بن گئے. اس سے قبل ہماری 1200 سال کی تاریخ میں ایجوکیشن 2 الگ اینٹیٹیز میں نہیں تھی. تعلیم کا ایک ہی ادارہ ہوتا تھا، وہیں سے امام غزالی پیدا ہوئے اور وہیں سے ہی ابن سینا، وہیں سے ہی امام سیوطی اور امام رازی، اور وہیں سے ہی فارابی اور ابن الحسن. سرٹن لیول تک تعلیم کامن ہوتی تھی، اس کے بعد پھر کلاسیفیکیشن شروع ہو جاتی، پھر اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی. اتفاق سے اس مقدمہ سیرت الرسول کو، جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا، آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ایک چیپٹر آئے گا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ثقافتی اہمیت، سائنسی اور ثقافتی اہمیت کے 2 چیپٹر آئیں گے. یعنی سیرت الرسول کے مطالعے کی مختلف اہمیتیں بیان کی ہیں، دینی اہمیت، تاریخی اہمیت، فوجی اور دفاعی اہمیت، سائنسی اہمیت، ثقافتی اہمیت، نظریاتی اہمیت، یعنی مختلف گوشے، اور جدید عالمی مسائل کے تناظر میں اہمیت، جدید انسانی مسائل کے تناظر میں اہمیت، نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے اس کی اہمیت. تو اس طرح کے مختلف جہتوں سے اس کا میں نے جائزہ لیا ہے. تو اس میں سائنسی اور ثقافتی اہمیت کا جو چیپٹر آئے گا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ احباب کے لیے. اس سے آپ کو اسلام کی تاریخ میں سائنس اور ثقافت کی جو ابتدا ہے، بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں، اس کا ایک خاکہ معلوم ہوگا. اور یہ بات جو آپ سنتے ہیں مگر اس کے شاید شواہد آج کے اہل علم کے پاس اتنے میسر نہیں کہ یہ تمام علوم، یہ تمام فنون، یہ تمام سائنسز، ان کا اوریجن رومن اور گریک اور رومن پیریڈ کے بعد ان کے بانی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی خدمات سائنس کی دنیا میں، سائنس اور ثقافت کے اور لا اور دنیا کے ہر علم و فن کے فروغ میں تقریباً 1000 سال تک پھیلی ہوئی ہے. 1000 سال کی خدمات انجام دینے کے بعد ویسٹرن ورلڈ جب اسلامی دنیا سے، قرطبہ سے، مصر سے، نیشاپور سے، بغداد سے، دمشق سے، مکہ سے، بالا بکا سے، یعنی یہ تمام اسلامی دنیا سے جب علوم اور فنون کی روشنی لے کر اپنے آپ کو روشن کر گیا اور مسلمانوں پر زوال کے دور کا جب آغاز ہو گیا، جب زوال آتا ہے تو پھر قوم کے ہر شعبہ زوال پذیر ہوتا ہے، تو پھر وہ جب سب چیزیں ادھر منتقل ہو گئیں اور وہاں عروج ہوا، جس کو برٹن رسل نے یعنی سولائزیشن کا ڈاؤن فال، رائز اینڈ ڈاؤن فال کی فلسفی میں بیان کیا ہے، وہ اس کو ویسٹ اور ایسٹ کا نام دیتا ہے، دراصل یہ صورت اسلامک اور ویسٹرن کی تھی۔ تو پھر جب مغربی دنیا میں یہ علوم، یہ فنون، یہ سائنسز شروع ہوئی اور ترقی ہوئی، تو انہوں نے تاریخ علم بھی مرتب کی، علوم کی تاریخ بھی، اور بہت بڑی ایک خیانت ہوئی ہے، علمی اور تاریخی خیانت مغربی مورخین سے انہوں نے کی ہے عمدن، اور ہمارے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں لا علمی کے باعث، کہ وہ پورے 1000 سال کو ڈارک ایجز کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے۔ انہوں نے علم کا پورا جو ارتقاء تھا، اس کی پوری ڈیولپمنٹل پروسیس، اس کو گریک کے بعد رومن پیریڈ سے لے کر پھر ماڈرن یورپین پیریڈ کے ساتھ ملا دیا، کنیکٹ کر دیا ہے، اور جو میڈیول ایجز ہیں سارے اور عرب پیریڈ سارے، جس پر پروفیسر ہچی نے، اینڈرسن نے، نکلسن نے، ان تمام لوگوں نے لکھا، ہسٹری آف دی عربز ایک کتاب، بہت ساری کتابیں، ہسٹری آف دی سیرسن، ہسٹری آف دی عربز، میکنگ آف ہیومینٹی، میکنگ آف دی سائنس، این انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس، ان تمام کتابوں میں ویسٹرن اسکالرز نے تفصیلات کے ساتھ لکھی ہیں، مگر وہ چیزیں اب کاغذوں میں دب گئیں۔ ان کو ڈارک ایجز قرار دے کے یہ امپریشن دیا ہے اہل علم کو کہ رومن پیریڈ کے بعد اور گریک پیریڈ کے بعد، رومن پیریڈ کے بعد سارا جہالت کا، تاریکی کا دور ہے، اور پھر یہ آج سے 3 صدیاں پہلے یورپ میں جب علم کا فروغ ہوا ہے، تو پھر دوبارہ علم یہاں سے اس کا احیاء ہوا۔ اس طرح ہمارے وہ اہل علم اور اہل دانش، جن کا میں نے شاید پچھلے لیکچر میں ذکر کیا ہو، یہ شاید اس سے پچھلے سیشن میں کیا تھا، ذہن میں نہیں، کہ جن کا رابطہ علم سے یعنی انگلش میڈیم کے ذریعے اور ماڈرن لینگویجز کے ذریعے ہے اور اوریجنل عربک سورسز کے ذریعے نہیں، انہوں نے جب ہسٹری کو انہی سورسز کے ذریعے پڑھا، اور ان تک کسی ایسے شخص نے بھی کہ جس کی نظر ماڈرن لینگویجز پر بھی ہو اور قدیم تاریخ پر بھی ہو، وہ بات نہیں پہنچائی، تو وہ یہ بجا طور پہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اب جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، کس سے کہانیاں ہیں، شاید اس کا ہماری تاریخ سے اتنا حقائق پر مبنی تعلق نہیں۔ یہ چیپٹر جو ہیں سائنسی اور ثقافتی اہمیت کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کو یعنی منکشف کریں گے۔ ابھی حال ہی میں مجھے ناروے اور ڈنمارک سے ایک سوال آیا تھا، ہمارے ڈنمارک سے ڈائریکٹر آئے ہوئے ہیں منہاج القرآن ڈنمارک، ناروے کے ڈائریکٹر آج ہی ابھی پہنچے ہیں، میں لایا ہوں ساتھ ان کو، علامہ صادق قریشی۔ وہاں یہ مور سائٹ کا پرابلم تھا، عید کے لیے مسلمان دو تین عیدیں کرتے ہیں یورپ میں، اسلام بدنام ہوتا ہے، امت مسلمہ بدنام ہوتی ہے، اسلامی شاعر کی بے عزتی ہوتی ہے، اور نوجوان نسل تضیق کرتی ہے اسلام کی، اور ہر مسجد والا، ہر مرکز والا الگ الگ عیدیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، یورپ میں ہمارے ہر طرف سینٹر ہیں آل اوور دی ورلڈ منہاج القرآن کے، تو بھی کیا قدم اٹھایا جائے؟ میں نے کہا آج سے 10 سال بعد ہر کوئی اس بات پر پہنچ جائے گا، مگر ڈرتا اس لیے ہے فتووں کے ڈر سے، ہمیں یہ ڈر اتر گیا ہوا ہے، ہمیں 12 سال ہو گئے فتوے کھاتے ہوئے اور سنتے ہوئے، یعنی جتنے فتوے ہمارے اوپر لگے ہیں اور ہم نے فتووں کو سنا اور برداشت کیا، ہم اس کا خوف نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے یہ کیا حقیقت ہوتی۔ تو پھر میں نے ان کو ورڈکٹ جاری کیا، میں نے کہا کہ المینک کے ذریعے جو ایسٹرونیکل آبزرویٹری ہے، اس کی فائنڈنگ پر آپ مور سائٹ کا ڈیسیجن کر کے 15-20 دن پہلے اعلان کر دیں عید کے دن کا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چاند ایک خاص وقت میں آ کے مدار میں داخل ہوتا ہے، جب وہ مدار میں داخل ہوتا ہے تو عرف عام میں کہتے ہیں کہ اب نیا چاند پیدا ہوا، برتھ آف نیو مون، برتھ نہیں ہوتی دراصل، وہ اب ویزیبلٹی شروع ہوتی ہے اس وقت نیو مون کی، تو اس کا جو لیول پوائنٹ آف ویزیبلٹی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے آن ورڈ اس کی وہ ایج کاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ 16 گھنٹے اگر اس ویزیبلٹی میں آ گیا ہو تو ننگی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس سے کم ہو تو ننگی آنکھ سے ویزیبل نہیں ہوتا، تو آبزرویٹری پورے سال کا بتا دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ آبزرویٹری اور المینک کے ذریعے وہ آپ لے کر اس کو اناؤنس کر دیں ویلنٹائن، تاکہ مسلمان بچے چھٹیاں لے سکیں، ملازم چھٹیاں لیں اور عید ایک دن پر ہو اور امت کو کنفیوژن میں مبتلا نہ کریں۔ تو ان کو بتایا کہ اس کے اوپر رد عمل ہوگا، فتووں کا طوفان اٹھے گا، آپ کہیں پرواہ نہیں، قادری صاحب بیٹھے ہیں، آپ طوفان اٹھا لیں اور بھی لگا لیں، پہلے بھی 2-3 بار فتوے بڑے لگے ہیں، تو مگر تین چار سال بعد فتوے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور بالآخر ویسٹرن ورلڈ کو امت مسلمہ کو ایک نقطے پر جمع ہونا ہوگا. اس میں اسلام کی عزت ہے. تو ہم نے اس سال سے آغاز کر دیا اس کا. یورپ میں عیدیں اس بنیاد پر ہوئی ہیں. اب میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے ایک سوال کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ المینک اور آبزرویٹری یہ سب کافروں کی ایجاد ہے. اسی طرح کی بات ہے جب ریل گاڑی پر بیٹھنا کفر گردانا جاتا تھا کہ عیسائیوں نے بنائی ہے, کافروں نے بنائی ہے. لاؤڈ اسپیکر پر نماز حرام ہے کہ یہ شیطان کی آواز ہے, کافروں نے بنائی ہے. تو یہ کافروں کی ایجاد ہے. تو میں نے ان کو ریفرنس دیا, میں نے کہا قطعاً ذکر کہ کافروں کی ایجاد ہو یہ مسلمانوں کی ایجاد ہو, اس کا شریعت سے تو کچھ تعلق نہیں ہے, وہ کسی کی بھی ایجاد ہو انسان کی ایجاد ہے. یہ ریلیونٹ ہے بات, ایک بات. مگر میں نے بتایا کہ وہ اپنے معلومات کو درست کریں. یہ آبزرویٹری اور المینک کافروں کی نہیں, یہ مسلمان عرب سائنسدانوں کی ایجاد ہے. المینک جو لفظ ہے خود عربی زبان کا لفظ ہے, المناخ. المناخ موسم کو کہتے ہیں. موسم کو ناپنے اور موسمی مختلف اجرام کو کے سفر کو ناپنے والا آلہ, اس عربی زبان کے المناخ کو لیٹن میں اور پھر انگلش میں کنورٹ کر کے المینک بنا دیا گیا. تو یہ تو اس کے موجد بھی. اور سب سے پہلا, دنیا کا سب سے پہلا پلینیٹوریم قرطبہ میں ایک مسلمان سائنسدان نے اپنے گھر کے اندر بنایا تھا, جہاں وہ آبزرویشن کرتے تھے اسٹرونومیکل ایونٹس کی ساری. مگر بدقسمتی کہ وہ حقائق اوجھل ہو گئے, اور اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے انگلش کی کتابیں اور ویسٹرن ورلڈ اور یورپ کی لائبریریاں کھنگالنی پڑتی ہیں. وہاں علماء کا تو رابطہ نہیں ہے, اس لیے وہ سب چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ مغربی دنیا نے پھر حقائق مسخ کر دیے, نظام تعلیم کو دو انٹیٹیز میں تقسیم کر دیا. اسی طرح اعتقادی, دینی اور فکری معاملات میں بھی کچھ تفرقہ اور انتشار کی بنیادیں رکھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان من حیث المجموع عامۃ المسلمین, وہ جو اسلام کے فلسفیانہ افکار کو بھی پورے طور پہ نہیں سمجھتے اور بلند اور بالا تعلیمات کی فلسفی اور روح کو بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے, مگر وہ کون سی بات ہے جو ان کو جذبہ جہاد پر آمادہ کرتی, جس پر وہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں اور جانے دے دیتے ہیں, اور وہ امت کو ایک بقا کا راز مزمر ہے. انہوں نے سمجھا کہ اس کا ایک بنیادی نقطہ اس امت مسلمہ کا اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حبی اور عشقی تعلق ہے. حبی اور عشقی تعلق ہے. اگر یہ قلبی اور روحانی تعلق اپنے نبی اور رسول کی ذات سے برقرار رہے, تو اس ایک چیز کو ایکسپلوئٹ کر کے یہ امت کا چھوٹا بڑا بچہ بچہ اپنی گردن کٹوا سکتا ہے. افکار پر, تعلیمات پر, فلسفوں پر, نظریات پر پبلک امت مسلمہ کی وہ اس درجے تک جہاد کے اور قربانی کے درجے تک نہیں جاتی. اس نے کہا اس جذبہ عشق کو, جس کو علامہ اقبال نے روح محمد کے ساتھ تعبیر کیا, اس کو ختم کر دیا جائے, اس رشتے کو منقطع کیا جائے, تاکہ امت مسلمہ کے اندر جہادی جذبہ ماند پڑ سکے. علامہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. اور اس کے بعد کہا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کہ دفاع کی طاقت جب کمزور پڑ جائے گی نا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور علامہ نے جو کنسپٹ دیا ہے کہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہٰ, ذکر و فکر و علم و عرفانم توی, کشتی و دریا و طوفانم توی. اور علامہ کہتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب. تو اس طرح علامہ کا کلام آپ نے دیکھا ہزارہ اشعار کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بھرا پڑا ہے. اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے, انہوں نے کہا میں نے ایک لاکھ مرتبہ ایک خاص حضوری کی کیفیت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا ہے, ایک لاکھ مرتبہ. اس سے مجھے وہ نسبت نصیب ہوئی ہے جس نے مجھے یہ درجہ دیا. علامہ کا اپنا قول. اور ان کی کیفیت عشقی کا یہ عالم ہے کہ روزگار فقیر میں ہے کہ وہ علامہ اقبال جب 62 برس کے ہوئے، 63 برس کے قریب ہونے والے تھے، ابھی سال چڑھا نہیں تھا، تو وہ رو رہے تھے زارو قطار. کسی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا 63 برس شروع ہونے والا ہے، اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں 63 برس میں شروع ہو گیا تو عمر کی جو سالوں کا عدد ہے اس میں بھی کہیں حضور علیہ السلام سے مماثلت نہ ہو جائے. آپ کی عمر برس 63 برس تھی، میں چاہتا ہوں 63 کے عدد سے پہلے مر جاؤں تاکہ سالوں کے عدد میں بھی مماثلت نہ ہو. یعنی یہ کمال ادب ہے، کمال ادب ہے. تو یہ جو تصور تھا جس پر علامہ نے زور دیا اور جس پر تمام اکابر، شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے، مجدد الفسانی نے اور اوپر اکابر تک زور دیا، انہوں نے برطانوی سامراج نے ایک سازش کی کہ اس رشتے کو منقطع کیا جائے، اور منقطع کرنے کے لیے دو حربے استعمال کیے، ایک مسلمانوں کے اندر ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اختلافات پیدا کر دیے جائیں، نور اور بشر کے جھگڑے بنا دیے جائیں، حاضر ناظر کے جھگڑے بن دیے جائیں، توسل وسیلہ کیا جائے نہ کیا جائے اس پر جھگڑا، مناظروں میں مبتلا کر دیا جائے، شفاعت حضور کریں گے نہیں کریں گے جھگڑے میں مبتلا کر دیا جائے، آپ کی شان نورانی ہے بشری ہے جھگڑے میں مبتلا کر دیا جائے، آپ صلاۃ و سلام سنتے ہیں نہیں سنتے جھگڑے میں مبتلا کر دیا جائے، تاکہ لوگ پڑھیں کم اور جھگڑے زیادہ، آپ حیات ہیں یا معاذ اللہ ممات نہیں زندہ ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا حیات ہیں، اس میں جھگڑا پیدا کر دیا جائے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے ادب سے یا نہیں بیٹھ کے پڑھا جائے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے پر بھی جھگڑا پیدا کر دیا جائے، اونچی آواز سے یا رسول اللہ امتی پکارے یا نہ پکارے اس پر بھی جھگڑا پیدا کر دیا جائے. یعنی وہ تمام امور جن کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک روحانی تعلق، ایک قلبی روحانی عشقی اور حبی تعلق مرکز رسالت کے ساتھ استوار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مسائل نکات اور اصولوں پر اختلافات پیدا کر دیے جائیں، کتابیں لکھی جائیں، لکھوائی جائیں، مناظرے کیے جائیں، اور مسلمانوں کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، تاکہ چھوٹے درجے کے اختلافات تو درکنار، خود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر امت مسلمہ منقسم ہو جائے. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں، اندھی تقلید کرتے ہوں، اس کی عظمت، اس کے کمال کردار اور اس کے کمال علم پر آپ وارستہ ہوں، شیفتہ ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا تعلق توڑ نہ سکے، اس تعلق کو کاٹنے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ رفتہ رفتہ اس شخصیت کو ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ اس شخصیت کو متنازع فی بنا دیا جائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا سائیکولوجیکل ہتھکنڈا ہے، اس کو متنازع بنا دو، اس شخصیت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دو، اور اتنی کثرت سے کرو اور اتنے تسلسل سے کرو کہ ہر صحیح ذہن کا آدمی بھی بالآخر سوچنے پر مجبور ہو جائے، تو یار یہ جو یہ بھی آدمی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، چلو سب کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا، کوئی بات تو سچی ہوگی، بات کا بتنگڑ بن گیا ہوگا، کوئی بات تو ہوگی. جب ذہن میں یہ کوشچن مارک آ گیا اور بحث اس شخصیت کے بارے میں شروع ہو گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا اور اختلاف شروع ہو گیا، جہاں اختلاف کا آغاز ہوا قلبی رشتہ منقطع ہو گیا، روحانی رشتہ منقطع ہو گیا، پھر آپ رفتہ رفتہ اس کو دور کرتے چلے جائیں اس مرکز سے، اور جتنا چاہیں متنفر کر دیں. ایک سائیکولوجیکل اٹیک ہے دنیا کا، اور پروپیگنڈا کا آج زمانہ ہے، اور پروپیگنڈا کی فلسفی یہ میڈیا، آج بھی میڈیا جس کو چاہے کچھ نہ ہو اٹھا کے آسمانوں پر بٹھا دے، اور اللہ نے کسی کو آسمانوں پر بٹھا رکھا ہو اس کو چاہے تو نیچے تحت سرا کی گراوٹوں میں جا کے گرا دے. پروپیگنڈا ہے، ہر روز اخباروں میں آپ غلط چیزیں دیں، ایجنسیز کے ذریعے غلط چیزیں اچھالیں، اخبارات کے ذریعے غلط چیزیں اٹھالیں، ہر روز کان اور آنکھیں سنیں گی دیکھیں گی، اور مسلسل عمل جاری رہے گا تو ہر آدمی حقائق سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ بالآخر اس کے ذہن میں تشکیق کی گرد آ جائے گی. اب کون جائے گا ایک ایک ذہن کے سے تشکیق کی گرد دور کرنے کے لیے، وہ ہمیشہ قائم رہے گی. یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل اٹیک ہے، یہ برطانوی سامراج نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر برتا، اور یہ سارے مسائل جو آپ آج سنتے ہیں اور جو عذاب ایمان بن گئے ہیں اور وبال جان بن گئے ہیں، اور مسجدوں میں علماء کو ان مسائل کے سوا کچھ بولنا نہیں آتا، 8 سال جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ ان مسائل کے سوا کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، ان کو وہی آیتیں رٹائی جاتی ہیں، وہی حدیثیں اور وہی مقامات جن کا تعلق ان بحثوں سے ہے. ایک مسلک اپنے لوگوں کو اپنی باتیں رٹا کے بھیج دیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ٹیپ ریکارڈر ہیں، انسانی ٹیپ ریکارڈر ہیں، ان کو دوسری بات بتائی نہیں گئی سرے سے، دوسرا رخ وہ بیان کرتے چلے جائیں گے تو اسلام کا ایک نیا چہرہ، دوسرا آئے گا وہ اپنی بات کہہ دے گا، تیسرا اپنی بات کہہ دے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام اختلافات کا مرکز و محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا، تاکہ آپ کے ساتھ جو ادب کا تعلق تھا امت کا کٹ جائے، اس کو محبت کا تعلق کٹ جائے، قلب و روح کا تعلق کٹ جائے اور اس کی جگہ ذہنی تعلق قائم ہو جائے. فکری تعلق، ذہنی تعلق، نظریاتی تعلق، اعتقادی تعلق. تو قلب کا تعلق جب کٹتا ہے اور خرد کا تعلق آتا ہے تو پھر اس تعلق کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اور دعا کرتے ہیں میرے مولا وہ کیا خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. اس سے پہلے ہے شریک زمرہ لا یہ میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، مجھے صاحب جنو کر، شریک صاحب جنو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. اس لیے علامہ خرد کو عقل کو ابن سینا سے اور عشق کو مولا روم سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں دورے دونوں ایک ہی سمت ہیں کہ جلوہ محبوب کر لیں اور حقیقت محبوب کی معرفت حاصل کر لیں. عقل ابن سینا بن کے دوڑی، عشق مولا روم بن کے دوڑا، مگر علامہ کہتے ہیں بو علی اندر غبار ناک کا گم، وہ اٹھنی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کے رہ گئی عقل. دست رومی پردہ محمل گرفت، رومی نے بہ کے محبوب کا نقاب اٹھا لیا اور جلوہ کر لیا. تو اس رشتے کو توڑا گیا، یہ امت مسلمہ میں سازش ہوئی اور آج 150 سال گزرنے کو ہے. امت مسلمہ میں پہلا زمانہ آج سے کوئی 20 سال 25 سال یا 10-15-20 سال پہلے تک کھلی فرقہ واریت کا زمانہ، کھلم کھلا مناظروں کا دور رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گلی کوچوں میں مناظرے ہوتے رہے اور پیمانے مقرر ہوتے رہے. کبھی حضور کا علم ناپا جاتا رہا، کبھی حضور کے تصرف اور معجزات اور اختیارات کی طاقت ناپی جاتی رہی، کبھی شفاعت کا پیمانہ ناپا جاتا رہا، کبھی آپ کا مقام و مرتبہ ناپا جاتا رہا. اتنی بڑی خطرناک گھناؤنی سازش میں امت مبتلا کی گئی اور اس کے بعد اب 20 سال کے عرصے سے یا 15 سال کے عرصے سے جب انسانی عقل و شعور بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، اب یہ میری انالیسز ہے، یہاں سے میں ایک نئی بات کہنے والا ہوں، جب عقل اور شعور بڑا ڈیولپ ہو گیا اور لوگ بہت سمجھدار ہو گئے تو فرقہ واریت یونیورسلائز ہو گئی اور ماڈرنائز ہو گئی اور زیادہ سائنٹیفک اور آرگنائزڈ ہو گئی. تو پہلے میں کہتا ہوں کہ بے وقوفانہ فرقہ واریت تھی، نادانانہ تھی، کھلم کھلا. اب شعور اور عقل ڈیولپ ہوا تو اب فرقہ وارانہ اصطلاحات کو، فرقہ وارانہ عنوانات کو ختم کر دیا گیا اور توحید اور شرک کے عنوان کے حوالے سے انہی تصورات کو ایک نئے روح کے ساتھ فروغ دیا گیا جس سے مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسالت مآب اور محبت و ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس رشتے کو کاٹا جائے، مگر اس کو کاٹنا یہ کہہ کر ضروری قرار دیا جائے کہ اس سے توحید خالص ہو رہی ہے، اس سے شرک کی جڑیں کٹ رہی ہیں اور یہ شخصیت پرستی ہے اور یہ رسول کو اپنے مقام سے بڑھا کر معاذ اللہ خدا بنا دینا ہے. یعنی نئے انداز بدل گئے، پیمانے بدل گئے، اسلوب بدل گئے، طور طریقے بدلے گئے، واردات کے انداز بدل گئے، فکر وہی پرانا ہے، انداز وہی پرانا ہے، سوچ وہی پرانی، مگر اس انداز کے ساتھ اس نئے تصور کو فروغ دیا جا رہا. آج مشرق سے مغرب تک نوجوان نسل جب اس نئے تصور کے تحت تعلیم پا رہی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے موضوع کو ہی خارج از دین تصور کرنے لگ گئی ہے. وہ کہتی ہے یہ عشق اور محبت کیا چیز ہے، اس کا قرآن سے کیا تعلق، صرف عمل کرنا چاہیے، صرف اطاعت کرنی چاہیے، ساری محبت تو اطاعت میں ہے، عمل پر پیروی کرنے میں، یہ محبت کہاں سے آ گئی، یہ شاعرانہ باتیں ہیں، تخیلاتی باتیں ہیں. یعنی اس کو جذباتی شاعرانہ تخیلاتی باتیں کہہ کر وہ جو نسبت حبی اور نسبت عشقی، وہ جو بلال حبشی کی کیفیتیں ہیں اور ویسے کرنے کی کیفیتیں، اور میں ابھی آؤں گا قرآن اور حدیث کے حوالے سے، ان کیفیتوں کو نکال دیا گیا ہے. وہ خالد بن ولید کی کیفیتیں جو ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک رکھے بغیر کبھی جہاد پر نہیں جاتے تھے، اور وہ جو وہ صحابہ کرام کی کیفیتیں کہ ان کے لوگ بیمار پڑتے تو حضور کے بال مبارک پانی میں بھگو کے پانی پی لیا کرتے تھے، اور تلاش کرتے تھے صحابہ کرام ان جگہوں کو، صحیح بخاری میں ہیں، جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے زمین پر نمازیں پڑھی تھی وہاں جا کے مسلح بچھاتے، نمازیں پڑھتے اور ہاتھ پھیر پھیر کے چہروں پر مارتے. اب یہ سارے گوشے جس کا تعلق مقام رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی پہلو سے ہے اور معجزاتی اور کمالاتی پہلو سے ہے، اس کو نکال دیا گیا. اس سے امت کا ایک ذہنی رشتہ، اعتقادی رشتہ، فکری رشتہ تو رہ گیا ہے، مگر مقام رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ نکل گئی ہے، خالی جسم رہ گیا. اور دوسری سازش یہ ہوئی جو مغرب نے اپنے اندر کی، مستشرقین، اورینٹلسٹس، ویسٹرن ہسٹورینز اور ویسٹرن اسکالرز، انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی. جوزف شیخٹ ہے، اینڈرسن ہے، مونٹگومری واٹ ہے، بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کی اور خاص طور پہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر رقیق حملے کیے، اور آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ یعنی غیر اخلاقی انداز سے پیش کیا، اور سیرت کو اتنا مست کر کے پیش کیا تاکہ ان سورسز کو پڑھنے والے لا محالہ جب پے در پے دو چار کتابیں پڑھیں تو ان کے ذہن خود بخود تشکیق کی گرد کے ساتھ اٹ جائیں، اور ان کو پھر ان علماء کی جب ضرورت پڑے اور وہ کاغذ پہ لکھے پھریں کہ اس واقعے کا کیا ہے جی، اس کا کیا ہے، تاکہ ذہن الجھ کے رہ جائیں، اور ذہن کو صرف الجھانا مقصود تھا تاکہ قلبی تعلق کٹ جائے. تو اورینٹلسٹوں کی کتابوں نے بھی یہ کاغذ سرو کی، اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں تفرقہ اور فرقہ واریت کو کی اساس اور جڑیں پیدا کر کے بھی اس بنیاد کو فراہم کیا. یہ دو چیزیں بنیادی اہمیت کی عامل تھیں. لہذا مقام رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ان دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کر بات کرنی چاہیے. میں اب ابتدا میں قرآن مجید کے حوالے سے وہ دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سگنیفیکینس آف رسالہ یعنی مقام رسالت کو قرآن مجید نے کن دو جہتوں سے بیان کیا ہے. یعنی ایک نقطہ نظر ہے کہ صرف عمل کا پہلو، اخلاق کا پہلو، اتباع کا پہلو، اطاعت کا پہلو، تعلیم پر پیروی کا پہلو ہی مقام رسالت کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے، اور دوسرا گوشہ یہ سب عقیدت مندی کی باتیں ہیں، گویا یہ لفظ بول کر اس کی اہمیت دین سے گھٹا دی جاتی ہے جیسے ہمارے خود ساختہ تصورات ہیں. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کے حوالے سے مقام رسالت کی ان دو الگ ڈائمینشنز کو لوں گا تاکہ قرآن مجید کے زاویے سے ہم سمجھیں کہ قرآن مجید مقام رسالت کا بیان آیا ایک ہی زاویے سے کرتا ہے یا دونوں زاویوں سے کرتا ہے. تو میں صرف آیات کے حوالے دوں گا اور مختصر ترجمہ، مفہوم اس کا آپ خود سمجھتے چلے جائیں گے چونکہ ترجمہ خود بخود ان کے کنسپٹ کو کلیریفائی کرنے پر شافی وافی. قرآن مجید کا ایک اسلوب تو ہے جس میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا بیان اخلاقی تعلیماتی انداز کے ساتھ ہے. اچھا، اس مقدمہ سیرت رسول کا ایک پہلو اور بھی خوبصورت ہے کہ آخر پہ میں نے کوئی تقریباً 60-70 صفحات قرآن مجید کی تمام آیات جو حضور کی رسالت اور سیرت پر ہیں جمع کر دی، اور سینکڑوں کی تعداد میں احادیث، سینکڑوں کتب سے جو سیرت اور رسالت پر ہیں ان کا انڈیکس بھی جمع کر دیے. تو آخر پہ ایک بڑا عظیم قرآن اور حدیث کا انڈیکس بھی بن گیا ہے رسالت اور سیرت پر. میری نظر میں آج تک دنیا کی کسی زبان میں سیرت کے کسی مقدمہ یا کتاب میں یہ انڈیکس جمع نہیں کیا گیا. لوگ متفرق جگہوں پر تلاش کرتے ہیں مگر یکجا یہ سب قرآن و حدیث کا مواد ایک جگہ مل جائے یہ پہلے نہیں ہوا تھا. تو یہ انڈیکسز کو لے کر میں نے کمپائل کر دیا. یہ ابھی تو میں پوری سیرت کا ٹرانسلیشن ہوگا. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو کتابیں میں ڈائریکٹ انگلش میں لکھتا ہوں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ پھر خود میں نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ملتا. جو اردو میں لکھتا ہوں وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، جو عربی میں لکھتا ہوں وہ عربی میں رہتی. اب ٹرانسلیشن ورک دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو کچھ کتابیں ہیں جو بڑی اہم قسم کی انٹرنیشنل اہمیت کی جن کا ٹرانسلیشن کا کام انشاءاللہ ہوگا. یہ میرے ذہن میں ہے. اگر آپ وزارت مذہبی امور چاہے اس کو انگلش ٹرانسلیشن کا کام شروع کرنے کا تو میں بالکل آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں. اور میرے کتابوں کا میرا کوئی رائلٹی کمیشن نہیں ہوتا. میں اپنی پوری زندگی میں نے کبھی کسی کتاب پہ کوئی رائلٹی نہیں لی، سب فی سبیل اللہ ہے. تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اللہ رسول کی دین کے لیے آپ شک کریں اور اپنے آپ ہی بیچیں، منسٹری بیچیں، تقسیم کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. جی تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں تو بہت بڑی کاز ہوگی، یہ سر ہوگی، جلدیں جو چھپ رہی ہیں ساری. اس طرح ایک کتاب، ایک یہ ذہن میں ہے، ایک تفسیر ہے کہ پوری ٹرانسلیٹ ہو جائے. ایک میں نے عامت المسلمین کے لیے اسلامی تربیتی نصاب مرتب کیا ہے، 2 جلدوں کا 2500 صفحات میں، 1250 صفحات کی ایک جلد ہے اور دوسری جلد پھر 1250 صفحات. تو چند کتابیں ایسی ہیں، اور ایک منہاج الافکار ہے، وہ کوئی 900 صفحات کی ایک جلد ہے، 25 ولیومز بنیں گے اس کے. انشاءاللہ وقت لگے گا، اب یہ کام کا آغاز ہو جائے. اب ان کے ساتھ وسائل بھی بڑے انوالو ہوتے ہیں نا. میں نے ایک شخص کو، آپ حیران ہوں گے، اپنے قرآن مجید کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، عرفان القرآن، میرا ترجمہ بھی چھپ رہا ہے، 9 پارے ہو چکے ہیں اور اس سال پورے 30 مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے ایک شخص کو بلایا، پروفیشنل کو، بھی ترجمہ انگلش کا میں کرتا جاتا ہوں، اردو میں آپ کر جائیں اور ساتھ ساتھ میں خود چیک کر کے اوکے کر دوں گا، تو آپ کیا لیں گے؟ اس نے مجھے 1 پارے کا 1,00,000 روپیہ مانگا. یہ تو آج ہر لوگوں کے ایمان کا حال رہ گیا. میں نے اس نے کہا آپ یہ چھپ جائیں، ہمارے پاس کلنٹن صاحب کے پیسے نہیں آتے، آپ جائیے، ہم مسکین لوگ ہیں. اچھا، یہ چیز توجہ طلب ہے. سورہ قرآن، اب میں عرض کر رہا ہوں، سیرت کا، رسالت و سیرت کا وہ قرآنی بیان جس کا تعلق تعلیمات سے ہے، کردار سے ہے، عمل سے ہے، اخلاق سے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر آپ ریفرنس لینا چاہیں، بے شک تو میں بولتا جاؤں، نہیں تو صرف بہرحال کوٹ ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بہترین اسوا قرار دیا. پھر فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر ہے کہ ان کی عظمت کو اور ان کے کمالات کو تورات اور انجیل میں یہ لوگ دیکھتے ہیں، یہودی اور عیسائی. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عملی، یہ تمام کلیکشن جو پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ عملی تعلیماتی اخلاقی پہلوؤں پر مشتمل. برائی سے منع کرتے ہیں، وہ یحلوا لہم الطیبات ویحرموا علیہم الخبائث، اور وہ پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں. یہاں ایک لیجسلیٹو، جورسٹک اور ٹیکنیکل بات عرض کر دوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے مقام رسالت سے متعلق. یہ جو بیان کیا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھی چیزیں کا حکم دیتے ہیں اور بری چیزوں سے منع کرتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کسی چیز کا اچھا ہونا ڈکلیئر نہیں کرتے، اٹ سیلف دس از جسٹ اے کمانڈمنٹ، بری چیز سے منع کرتے ہیں، یہ صرف ایک ایبسٹینٹ ہے، منع ہے. اگلے حصے میں فرمایا، ویحلوا لہم الطیبات، وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. وہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جن کو حلال یا حرام قرار دیا ہے وہ بتاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ خود حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو خود حرام کرتے ہیں. یہاں مقام رسالت کی 2 حیثیتیں نمایاں ہوتی ہیں، 2 مقام رسالت کی. ایک تشریحی، پہلا حصہ، یا امرهم بالمعروف، تشریحی، یہ انٹرپریٹیٹو کیپیسٹی ہے، انٹرپریٹیٹو کیپیسٹی آف پروفٹ. دوسری تشریحی، یہ این کے ساتھ، یہ لیجسلیٹو کیپیسٹی ہے. تو جو پہلے میں جو لا اللہ نے فریم کیا ہے اس کو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. سو ہی کمیونیکیٹس، ہی انٹرپریٹس، اینڈ ہی پاسز آؤٹ دی کمانڈمنٹس آف اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور وہ احکام جو قرآن میں اللہ نے فارمولیٹ نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو لا گیور بھی بنایا ہے، لیجسلیٹو کیپیسٹی دی ہے. سو ہی از لا گیور ہم سیلف، یحل لہم الطیبات، کہ جو پاک چیزیں ان کو حلال کرتے ہیں. اگر لا گیونگ کیپیسٹی اور لا میکنگ کیپیبلٹی، جس کو سوورن کے ایٹریبیوٹ کے، اٹ از دی ایٹریبیوٹ آف دی سوورن، تو لیجسلیٹو سوورینٹی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہوتی تو دوسرے حصے کی ضرورت نہیں تھی. اچھی چیزوں کا حکم دینا اور بری چیزوں سے منع کرنا، اس میں سارا کچھ آ جاتا تھا. دونوں کو قرآن نے سیپریٹ کیا تھا کہ کلیئر ہو جائے کہ ایک کیپیسٹی میں آپ شارع ہیں، شارع، اور ایک کیپیسٹی میں آپ شارع ہیں.
اور اس کیپیسٹی میں آپ شارع علیہ السلام. یہ دو الگ لفظ ہیں. اس میں شریعت بنانے والے ہیں, شریعت دینے والے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام کا اپنا ہر عمل, خواہ وہ قرآن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, وٹس ایور واز اٹلڈ بائی ہولی پروفٹ, وٹس ایور واز کنڈکٹڈ بائی ہولی پروفٹ, وٹس ایور واز ٹیسٹلی اپروڈ بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹ بیکمز شریعہ. سو ہز اون ایکشنز, ڈیڈز اینڈ اٹرنسز فارمولیٹ دی باڈی آف شریعہ. تو شریعت دو طریقوں سے بنتی ہے, تھرو ہز کمانڈمنٹس اینڈ انٹرپریٹیشن اینڈ تھرو ہز پرفارمنس اینڈ کمانڈمنٹس. تو یہاں سے کنسپٹ بائی دی وے کلیئر ہو جائے, آگے میں اس کو تھوڑا سا لے لوں گا. تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی تھی. اس کو اس لیے ایکسپلین کیا کہ اس تصور کو واضح ہونے کی وجہ سے کنفیوژن مقام رسالت پر پیدا ہو گیا ہے, اور وہ یہ کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو قرآن میں ہے وہی حد ہے, اور جو قرآن میں ہے شاید ان احکامات کا درجہ ہی شریعت میں بہت بلند بالا ہے. بھائی یہ سنت اور حدیث میں ہے, جس کو چھوڑیے قرآن میں بتائیے کیا قرآن میں ہے. یہ سوچ بھی کفر ہے. یوں سوچنا بھائی قرآن میں ہے, یعنی محض سنت اور حدیث کو متنازع سمجھنا, یہ سوچ ہی کفر ہے. آگے یہ تذکرہ اس کا آئے گا. اور اس کا بڑا ایک تاریخی واقعہ پیش آیا اس مغالطے پر پاکستان کی تاریخ میں, جب رجم کی حد کا مسئلہ درپیش تھا. اس کا ذکر آپ سے تو نہیں ہوا پہلے. آپ کو یاد ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے رجم, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, اس کے حد ہونے کو انکار کر دیا تھا, اپنی ججمنٹ پاس کی تھی. یہ غالباً 85 کی بات ہے. جسٹس آفتاب حسین چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا دلائل سے کہ یہ حد نہیں ہے, یہ حدیثوں سے ثابت ہے, یہ تعزیر ہے. اٹ کین بی اوائڈیڈ ایز تعزیر, ناٹ ایز حد. قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں. تو 114 صفحے کی ججمنٹ پاس کی انہوں نے, چھپ گئی. اب علماء وغیرہ سارے پیش ہوئے تھے, تو پھر ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے. ہمارے لوگ تو پھر ہنگامہ ہی کر جانتے ہیں سارا, اس کے سوا تو اور کچھ نہیں. تو آج بھی ایک اے پی سی ہو رہی ہے, مجھے اس کے بڑا پیچھے بھاگتے رہے. میں نیپا کا لیکچر کہہ کے ادھر آ گیا. وہ اب وہ گستاخ رسول کو چھوڑ دیا, اور یہ سارا بس عجیب سی فضا کریٹ کر لیتے ہیں, یعنی نان ٹیکنیکل اور غیر حقیقت پسندانہ. کیس ایویڈنس کا ہے. اب یہ گستاخی رسول کا کیس ہی نہیں بنا, یہ صرف ایویڈنس کا کیس ہے کہ سفیشنٹ ایویڈنس نہیں تھی. اس کا رہا کرنا اس کا حق تھا, اور یہ اسلام کا عدل تھا, مگر اب مذہبی جماعتیں متحد ہوگی, اب یہ بھی سیاست بن جائے گی. اللہ پاک معاف کرے. تو یہ ہنگامے شروع ہو گئے پورے ملک میں, کہ اب سپریم کورٹ میں اپیل گئی. سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے واپس بھیج دیا فیڈرل شریعت کورٹ کو کیس. جب ریویو کے لیے آیا تو فیڈرل کے لیے شریعت کورٹ نے اس وقت مجھے بلایا. مجھے جورس کنسلٹ اس زمانے میں اپوائنٹ کیا فیڈرل شریعت کورٹ نے. اس وقت میں لا کالج میں پڑھا رہا تھا, یونیورسٹی لا کالج میں اس زمانے میں. تو میں گیا, تو 3 دن میں نے دلائل دیے رجم کے حد ہونے پر, اور انہوں نے کسی اور کو نہیں سنا پورے بینچ نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ 3 دن کے دلائل کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اس کو حد تسلیم کر لیا. وہ پھر ایک تاریخی فیصلہ ہے, پی ایل ڈی میں, پی ایل جے میں آیا تھا. تو جو اس کا سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا, پہلا پورا دن جس نقطے پر لگا, 6 گھنٹے جو دلائل ہوئے میرے, وہ ایک ہی نقطہ تھا. وہ جسٹس آفتاب صاحب نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ رجم کی سزا قرآن میں ہے. پہلا سوال یہ کیا. میں نے کہا نہیں ہے. تو کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حدیث سنت سے. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو حد کیسے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن میں نہیں ہے تو حد کیسے ہوگی؟ حد تو اللہ کے حکم کو کہتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ حد صرف قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور سنت سے نہیں؟ یہ تصور غلط ہے. حد سنت سے اسی طرح ثابت ہوتی ہے جس طرح قرآن سے. اور رسول کا حکم محمد کا حکم نہیں ہے, وہ اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. رسول اپنی نفسانی اور انسانی خواہش سے ایک کلمہ بھی نہیں بولتا. رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث حضور کے حکم سے بھی حد ثابت ہوتی؟ میں نے کہا قرآن مجید میں مقام ہے جہاں حد کا بیان ہے. سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ یدخل ہونا رہا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ یتعدی حدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو توڑ دے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حد دو طریقوں سے ٹوٹتی ہے، یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے یا رسول کے حکم کی نافرمانی کی جائے. تو جب حد دو کے حکموں کی نافرمانی سے ٹوٹتی ہے، اس کا مطلب ہے حد وجود میں بھی دونوں حکموں سے آتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے حد وجود میں آتی ہے. حد کی تعریف ہی قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس کی وہ 6 گھنٹے دلائل ہوئے، انہوں نے موقف تسلیم کر لیا. اس کے بعد پھر باقی 2 دن ٹیکنیکل بحث احادیث کے اوپر ہوئی، پھر الحمدللہ وہ فیصلہ مان لیا انہوں نے. یہ بہت بڑا یعنی، اور آپ خاص طور پہ آج کے دور میں تو یہ خرابی بڑی پھیلتی جا رہی ہے، صرف اتنی بے کر کے حدیث میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں. یہ ٹیکنیکل بحث ہے، ضعیف موضوع ہر ایک کا حل ہے، ہر چیز کا کیٹیگرائز کر کے لکھ دیا گیا ہے. مگر صرف یہ اشکال، ٹھیک ہے، حدیث کا درجہ قرآن کے بعد ہے، جیسے رسول کا درجہ خدا کے بعد ہے. وہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، وہ رب ہے، حضور اللہ کے رسول اور عبد ہیں. درجہ تو یقیناً بعد ہے، مگر شریعت میں ایز فار ایز لیجسلیشن از کنسرنڈ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں کے سورس کو ایک سورس قرار دیا. تو یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس کو لیجسلیٹو اتھارٹی حضور کی ثابت ہو رہی ہے، اور لا میکنگ کیپیسٹی ثابت ہوتی. پھر فرمایا وَيَدُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے بوجھ اور زنجیر اتار دیتے ہیں اور آزادی عطا کرتے ہیں. اس طرح کی تفصیلات آگے مقام رسالت کی جہتیں بیان ہو رہی ہیں. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور جس رسول کا ادب اور تعظیم کریں. اب یہاں سے رائٹس آف پروفٹ ہوڈ اور ویریس ڈائمینشنز آف دی اسٹیٹس آف پروفٹ کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی رسول کا ایمان. تو ایمان اور اس کے تقاضے، یہ ایک تعلق بن جائے گا مقام رسالت کا. وعزروہ، اور جو اس رسول کا ادب کریں اور تعظیم کریں. تو آپ ذرا ترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ ایمان کے بعد دوسرا حکم ابھی تعمیل کا، اطاعت کا اور پیروی کرنے کا نہیں ہے. ایمان کے بعد دوسرا حکم ادب اور تعظیم و تکریم کا ہے، تاکہ آگے چل کے جس رسول کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہو اور جس رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، پہلے اس رسول کے مقام کی معرفت تو حاصل کرو، اس کے منصب و مقام رسالت کو تو سمجھو کہ وہ رسول ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے سمجھنے کو اور اس کے منصب کو سمجھنے کو تعزیر یعنی ادب تکریم و تعظیم کا نام دیا جاتا ہے. ایمان کے بعد درجہ ادب تعظیم اور تکریم کا آتا ہے. پھر فرمایا وناصروہ، پھر اس رسول کی مدد کریں. مدد کرنے میں دین کی معاملت اور دین پر عمل آ جاتا ہے. واتبعوا النور الذی، اور جو اس کے ساتھ لائے ہوئے نور کی پیروی کریں. پھر اطاعت اور اتباع کا درجہ آ جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کی یہ آیت ہے بڑی امپورٹنٹ، سورہ آراف 7 پارہ ہے، ورس نمبر 157. اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں، جو بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، وہ ایک ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رسالت بیان کیے، 4: ایمان، تعزیر، نصرت اور اتباع. اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ بیان کی حقوق رسالت، اور ان حقوق رسالت کی ادائیگی سے مقام رسالت کا حق ادا ہوتا ہے. اور اس ترتیب میں ایمان کے بعد پہلا درجہ حضور سے قلبی، روحانی، ادبی اور تعظیمی تعلق کا ہے. عمل کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اتباع کرنا، اس کا درجہ ادب کے بعد آتا ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے، اور مقام رسالت کے سمجھنے میں یہی مغالطہ لاحق ہو رہا ہے کہ ہم نے عمل، تعمیر اور اطاعت، یہ ہماری کمزوری ہے پوری امت کی، وہ ایک سیپریٹ کیس ہے. ہماری اخلاقی کمزوری، عملی کمزوری، وہ ہماری تباہی کا باعث، وہ چیپٹر جدا ہے، اس کو الگ سے ٹریٹ کرنا ہے. مگر ہم نے اس ترتیب کی اہمیت کو بدل کر عمل اور اطاعت کا جو ظاہری پہلو ہے، اس پر مقام رسالت کی شناسائی کو ختم کر دیا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سورہ حجرات کو پڑھیے. سورہ حجرات، میں نے یہ کنیکشن عرض کیا نا کہ ادب اور تعظیم و تکریم کو پہلے مقام رسالت میں، اور تعمیل، اطاعت اور اتباع کو اس کے بعد مقام رسالت میں. یہ بڑا سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے جس پر اس کو برطانوی سامراج نے ایک سازش کے ذریعے